الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ومولانا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال حضرت حكيم لما قدس الله تعالى سره کا جو ارشاد میں نے سنایا تھا، اس کے بعد اجزاء کی تشریح کچھ رہ گئی، اس لیے ایک مرتبہ پھر اس کو پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طور سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ اپنی طرف سے صرف اللہ تعالیٰ کے تقرب اور رضا کا فرض رکھنا اور مخلوق کی خوشنودی اور رضامندی یا اپنی کسی نفسانی خواہش کی آمیزش نہ ہونے دینا اخلاص ہے. اخلاص کے وجوداً اور عدماً تین درجے ہیں. ایک یہ کہ فعل کے وقت غایت صحیح کا قصد ہو، یہ تو غایت اخلاص ہے اور یہی مقصود اور مرتبہ کمال کا ہے. دوسرے یہ کہ غایت فاسدہ کا قصد ہو، یہ بالکل اخلاص کے خلاف ہے. تیسرے یہ کہ کچھ بھی قصد نہ ہو، نہ غایت صحیح کا نہ غایت فاسدہ کا، بلکہ یوں ہی معمول کے معاون ایک کام کر لیا. یہ درجہ بین بین ہے، اس کو اخلاص سے جتنا فرض نہیں جتنا دوسرے درجے کو فرض ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور اب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے، اس کے سوا اور کوئی نیت نہ ہو. یہ تو اخلاص کا درجہ کمال ہے. ایک یہ صورت ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کسی دوسرے شخص کے دکھانے کا خیال ہو کہ فلاں شخص ہمارے خضوع کو دیکھ کر ہمارا معتقد ہو جائے گا، یہ بالکل اخلاص کے خلاف ہے. ایک یہ صورت ہے کہ ہم معمول کے مطابق نماز پڑھ لیں، نہ وہ خیال دل میں ہو نہ یہ خیال، معمول کے مطابق پڑھ لیں. یہ مرتبہ بیٹھ بیٹھ ہے. یہ اگر اخلاص کا درجہ کمال نہیں تو اخلاص کے زیادہ منافی بھی نہیں، اس کو اخلاص سے قرب ضرور ہے. مگر ظاہر ہے کہ فعل اختیار فعل مختار سے بدون کسی غرض کے تصور نہیں ہو سکتا، تو اس کی وجہ کیا کہ بعض دفعہ ہم ایک فیل کرتے ہیں مگر نیت کچھ نہیں ہوتی. یہ محض عادت کی برکت ہے، جب کسی کام کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود صادق ہونے لگتا ہے، اس کے لیے بار بار ارادے اور ارادہ اور عزم نہیں کرنا پڑتا. یہ مطلب نہیں کہ نماز کی نیت بھی نہیں ہوتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کسی غایت پر نظر نہیں ہوتی، تکرار کی وجہ سے عادت ہو گئی ہے اور عادت کے بعد آیات کا لحاظ نہیں ہوا کرتا. بس معلوم ہوا کہ جس کام میں تکرار ہو اس میں اخلاص سے نیوتیں قرب ہیں، اور جس میں تکرار نہ ہو اس میں اخلاص اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک غایت صحیح کا تصور اور اس کا قصد نہ ہو. یہ کل بھی میں نے حضرت کا یہ ارشاد سنایا تھا اور اس کی کچھ تشریح عرض کی تھی، لیکن بات اجزاء رہ گئے تھے. اور بات یہ ہے کہ یہ اخلاص کی اہمیت اور اس کی تاکید ایسی چیز ہے کہ جس کا بار بار تکرار ہوتے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اپنے اعمال میں اخلاص عطا فرما دے. پہلے تو ایک بات یہاں پر عرض کر دوں اس کی تشریح کے طور پر جو حضرت نے فرمایا ہے، پھر اس میں دوسری بات عرض کروں. حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اخلاق کا اعلیٰ ترین درجہ تو یہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی عبادت کا عمل کرے تو اس عبادت کے عمل کے وقت دل میں نیت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو اور اس کا دھیان بھی ہو. کہ یہ نہیں کہ نیت ہی بلکہ اس نیت کا دھیان بھی ہو. جب اللہ اکبر کہنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہنے کے اگر ہاتھ اٹھائے تو اس وقت ذہن میں یہ دل میں یہ مقصود ہونا چاہیے کہ میں یہ کام جو کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر کرنے جا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کرنے جا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے کرنے جا رہا ہوں. یہ تو اصل اخلاص کا اصل اخلاص کا عمل کس طرح ہو. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی عمل کو بار 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 کرتے 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 وہ عادت بن جاتا ہے. جیسے ماشاء اللہ نماز پڑھنے والے نمازی کی عادت بن جاتی ہے نماز. اب جب وقت آئے گا تو بے اختیار, تقریباً بے اختیار, بے ساختہ کہہ لو, بے ساختہ نماز کی طرف آدمی متوجہ ہو جائے گا, مسجد کی طرف دل کھڑا ہوگا, اذان کی آواز آئی ہے, مسجد بھائی اتنے ٹائم دیکھا نماز کا وقت ہو رہا ہے, چلو بھائی وضو کرو, چلو اور دل پڑا اور آ کے نماز پڑھ. لیکن دل میں کوئی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے نیت کا دھیان اس وقت موجود نہیں, عادت ہو گئی, عادت کے تحت کرتا ہے. تو نہ تو یہ دھیان ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے جا رہا ہوں, نہ یہ دھیان ہے کہ میں ثواب حاصل کرنے جا رہا ہوں, نہ یہ دھیان ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے جا رہا ہوں. بس ایک عادت ہے, روٹین ہے, وہ اس کے مطابق آدمی چل پڑا, پہنچ گیا, پڑھ لی نماز, پڑھ کے گھر چلا گیا. تو اس کے بارے میں اکثر و بیشتر دلوں میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ تو کچھ ایک روٹین بن گئی ہے, حاصل اس کا کچھ بھی نہیں, ایک عادت بن گئی ہے. تو وہ اس میں اخلاص نہیں, عادت ہو جاتی ہے. تو نہ تو یہ نیت ہوتی ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہوں, نہ یہ نیت ہوتی ہے کہ دکھانے جا رہا ہوں لوگوں کو, کچھ ہوتی نہیں, بس اللہ اکبر کی نماز پڑھے کس طرح, نہ اچھی نیت نہ بری نیت کوئی ہے. اس کو اس سے بعد اوقات لوگوں کو مایوسی ہونے لگتی ہے تو بھائی یہ تو اخلاص بھی نہ ہوا اور نہ کوئی اس میں خوشبو ہے, نہ اس میں اخلاص ہے, نہ کچھ ہے. تو اس واسطے پریشانی مایوسی ہونے لگتی. تو حضرت نے اس کی حقیقت اس بات میں واضح فرمائی ہے کہ یہ جو عادتاً کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہے تو یہ اخلاص کے منافی نہیں. ایک مرتبہ شروع میں جب نماز پڑھنی شروع کی تھی ابتدا میں, اس وقت میں جو نیت ادا کر دی گئی تھی کہ بھائی میں جو نماز پڑھا کروں گا وہ اللہ تعالیٰ کو رضا کے اور راضی کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں, اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے, اس کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھا کروں گا. تو شروع میں نیت کر لیجیے نا, اس نیت کا وہ نیت کا تسلسل باقی رہے گا جب تک کہ اس کے خلاف کوئی نیت نہ ہو. تو نتیجہ یہ کہ یہ عادت بن جانے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اخلاص نہیں ہے, بلکہ وہ اخلاص کے شروع میں تھا, وہی بڑھتا چلا آ رہا ہے ہر ہر عمل کے ساتھ, تا وقت کہ اس کے خلاف یہ ہے، لہذا اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہاں کوشش تو یہی کرنی چاہیے جیسا میں نے کل کیا تھا کہ ہر نماز کے شروع میں جاتے ہوئے، راستے ہی میں جاتے ہوئے آدمی جو ہے وہ اس نیت کو تازہ کرے، ہر مرتبہ تازہ کرے، ہر مرتبہ تازہ کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. لیکن اگر بالفعل ایسا نہیں بھی ہوا تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس کو اخلاص کے خلاف نہیں کہا جا سکتا. ایک مرتبہ حضرت والا حضرت اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص نے لکھا کہ حضرت کیا بتاؤں، برا حال ہے، نہ خلاف نظر آتا ہے نہ کہیں خوشو نظر آتا ہے کسی عبادت میں، بس ایک عادت پڑ گئی ہے، اس عادت کے مطابق کیا جا رہا ہوں کام جو کچھ بھی ہے. تو حضرت نے جواب میں مختصر جواب لکھا تو کیا یہ کوئی بری عادت پڑ گئی ہے، یہ کوئی بری عادت پڑ گئی ہے، یہ لکھا کہ مجھے عادت پڑ گئی ہے تو اب وہ اسی کے مطابق کام کیا جا رہا ہوں. تو اس کو کھینچ کے لکھا کہ کیا ہی کوئی بری عادت پڑ گئی، بس ایک عادت کی تو الحمدللہ اچھی ہے نا، یہ عادت کے نماز پڑھوں، یہ عادت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں، یہ عادت کی مسجد میں جاؤں، یہ عادت کے سجدے کروں، یہ کوئی اچھی عادت ہے نا، کوئی بری عادت تو نہیں. تو کیوں خام خواہ اس کو اس کی ناقدری کرتے ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام. خدا نے کرے کسی برے کام کی عادت پڑ گئی ہوتی تو پتا نہیں کیا ٹھکانا ہوتا، کہاں جاتے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اچھا عادت ڈال دیا. تو عادت پڑ جانے کے نتیجے میں جو گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے کہ شاید یہ اخلاص کے خلاف ہو رہا ہے یا خوشو کے خلاف ہو رہا ہے، یہ ایسا نہیں. یہ تو اچھی عادت ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت. اسی لیے حضرت ہمارے وقت بہت ہی اہتمام کے ساتھ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ اپنی جو کچھ بھی عبادت کی توفیق ہو جائے اس کی ناقدری مت کرو. یہ مت کہو کہ یہ تو میں نے نماز نہیں پڑھی اٹھک بیٹھک کر لی جیسے کہ بعض لوگ کہتے تھے، یہ نہ کہو کہ بھائی میں تو یہ میں کیا ہوں، میری نماز کیا ہے اور یہ تو بے روح ہے اور بے جان ہے اور وغیرہ وغیرہ. ارے ہمارے حضرت یہ فرماتے تھے کہ پہلے جو کچھ بھی توفیق ہو گئی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر تو ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم سے یہ توفیق ادا فرما دی. یہ بھی نہ ہوتی تو کیا حال ہوتا، تو جو مل گئی توفیق اس پر شکر ادا کرو. ہاں بے شک ہماری طرف سے اس کی ادائیگی میں کوتاہیاں رہیں، غلطیاں رہیں، خامیاں رہیں، آداب ادا نہ ہوئے، شرائط پوری نہ ہوئی وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے استغفار کرو اللہ تعالیٰ. یہ کہو کہ اللہ آپ نے تو اپنے فضل و کرم سے توفیق ادا فرمائی تھی، آپ کا شکر، میں اس کو اپنے طریقے اپنے طرف سے ٹھیک ٹھیک ادا نہ کر سکا تو اللہ مجھے اس پر معاف فرما دیے، اس کا سب اللہ آفی مجھے لمبے ہوا تو بولے ناقدری مت کرو. یہ جو بعض اوقات دل میں خیال آتا ہے کہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو وسامیت آ رہے ہیں، خطرات آ رہے ہیں، خیالات کا طوفان ہے، مت برپا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کی وجہ سے آدمی اس نمازی کی بات بے قدری شروع کر دیتا ہے. ہمارے حضرت کا مزاج یہ تھا کہ نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، وہ سجدہ جس کو تیرے آستان پہ نسبت، جو اس کی آستانے پر یہ پہچانے ٹک گئی، یہ اللہ تعالیٰ کا نعمت ہے، اس کی قدر، اس کی ناقدری نہ کرو. ہمارے حضرت والا حضرت عارف حضرت اللہ تعالیٰ صدر کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا حضرت میں کیا بتاؤں، میں تو نماز کیا ہے یہ اٹھک بیٹھک ہے، سجدہ کرتا ہوں بس جبھی پتہ نہیں کیا کیا خیالات، طرح طرح کے فضول خیالات، یہاں تک کہ فوش خیالات سجدے کے اندر آتے رہتے ہیں، تو سوچتا ہوں یہ سجدہ کیا ہے، یہ تو ٹکرے مارنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو حضرت نے فرمایا کہ سمجھ تمہارا سجدہ تو بڑا گندا ہے، اس میں بڑے گندے خیالات آتے ہیں، تو ایسا کرو یہ گندا سجدہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو کرنا تو مناسب نہیں ہے، یا ایسا گندا سجدہ کرنا، ایسا کرو گندا سجدہ مجھے کرو، مجھے کرو. حضرت کیا ہوا؟ جیسے آپ پیسے بیٹھ ہو ایک دم سے جو گندا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے لائق نہیں ہے، تو مجھے کہہ دو میں گندا آدمی ہوں، مجھے گندے کو گندا سے جا کر حضرت کس کی کرتے نہیں، تاکہ جب کسی اور کو نہیں کر سکتے تو معلوم ہوا کہ یہ پہچانی تو اس بارگاہ کے سوا کہیں اور ٹک نہیں سکتی، یہ جو ٹکی ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں ٹکی، لہذا اس کی ناقدری مت کرو، اس کو اس کی ناشکری نہ کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل جو کرم ہے کہ اس نے یہاں جو پیشانی دیکھنے کی توفیق عطا فرما دی. ہاں جو تمہارے اپنی کوتاہیاں اس پر استغفار کرتے رہو، استغفار کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو مجھ سے استغفار کرتا ہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں، لہذا یہ زندگی کے جو خیالات غیر اختیاری طور پر آئے ہیں یہ استغفار کے ساتھ سب مٹ جائیں گے، اور پھر پکا سچا سجدہ بن کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مانگے. تو اس لیے اپنا قدر بھی نہیں کرتے. ہاں کوشش آدمی کی ہر وقت ہر نماز کے ساتھ یہ جاری رہنی ضروری ہے کہ میں دھن اور دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کے بندگی کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں. لیکن اگر بالفرض کبھی یہ نہ ہوا، عادت کے تحت بھی کر لیا، تو بھی گھبرانے کی بات نہیں، یہ حضرت فرما رہے ہیں. یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے. اخلاص کے منافی وہ ہے جب کہ آدمی جان بوجھ کر یہ ارادہ کرے کہ میں یہ کام جو کرنے جا رہا ہوں یہ مخلوق فلا مخلوق کی کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں، تب وہ ریاکاری ہے. یہاں یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اصل نیت تو یہ تھی کہ میں عبادت کر رہا ہوں، محرک اس عمل کا اصل محرک داعی وہ یہ تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی عبادت کرنا ہوتا ہے شروع کرتا ہے تو اس طرح طرح سے ادھر ادھر کے خیالات آ جاتے ہیں، پھر دیکھ رہا ہے وہ اچھا وہ میری اچھی حالت اس کے سامنے آ گئی وغیرہ، یہ خیالات اس قسم کے جو آ گئے تو یہ بھی کیونکہ غیر اختیاری ہے اور اصل محرک عمل کا نہیں تھے، لہذا یہ بھی اخلاص کو ختم کرنے والے تھے، ان سے بھی اخلاص ختم نہیں ہوتا. ایک شخص نے حضرت حکیم الفقر صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا خط میں کہ حضرت کیا کرو، میں جب نماز پڑھنے جاتا ہوں تو شروع میں تو نیت بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہوتی ہے، عبادت کی نیت ہوتی ہے، جب نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں تو اس میں ادھر ادھر کے خیالات آتے رہتے ہیں، جو فلاں دیکھ رہا ہے تو اچھا ہوا میری عبادت اس کے سامنے آ گئی، فلاں دیکھ رہا ہے اس کے سامنے آ گئی، لوگوں کے سامنے آ گئی، تو یہ سب اس کے نتیجے میں میری ساری عبادت پھر ریاکاری میں تبدیل ہو جائے. یہ ریا تو حضرت نے اس کے جواب میں کہیں فرمایا، ارے بھائی ریا ایسی چیز نہیں ہے جو زبردستی لپٹتی پھرے، یہ ریا ایسی چیز نہیں ہے جو زبردستی لپٹتی پھرے آدمی، یہ تو اختیاری عمل ہے. ریا وہی حرام ہے جو اپنے اختیار سے کسی دوسرے کو دکھانے کی خاطر ایک کام کیا گیا، وہ ہے حرام اور ریاکاری. اور غیر اختیاری طور پر خیال آ گیا، اصل مقصد اصل نیت و درستی غیر اختیاری طور پر خیال آ گیا، تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں ریاکاری ویسے نہیں ہے جس کے اوپر گناہ ہو. تو یہ کوئی لپٹتے نہیں پھرتی کہ ویسے ہی بغیر اختیار طور پر تمہیں لپٹ جائے گی. وہ تو اپنے اختیار سے جب کرو گے دکھاوے کا عمل تو پھر حرام ہوگا اور وہ ناجائز ہوگا. اس طرح حضرت نے حقیقت یہ ہے کہ ان معاملات کی گتھیاں سلجھائی ہیں اور اس طرح الحمدللہ حقیقت طریق کی واضح فرمائی ہے اور امیدوں کے چراغ روشن فرمائے ہم جیسے کمزوروں کے. تو اس لیے اس سے بھی جو بیچ میں خیالات آنے لگتے ہیں ان کا بھی فکر بنا پڑے اور ان خیالات کا علاج بھی یہ ہے کہ ان کی طرف التفات ہی نہ کرو, توجہ ہی نہ دو. بیچ میں جو آپ کے خیالات پریشان کر رہے ہیں توجہ نہ کرو, ان کو اہمیت ہی نہ دو. یہ جو ہے نا یہ فاسد خیالات جو ہیں ان کی مثال کمینے شخص کی ہے. کمینہ شخص جو ہوتا ہے نا اس کو ذرا تم نے اہمیت دے دی دو سر پہ چڑھ جاتا, اور اس کا علاج یہ ہے کہ اس سے بے اعتنائی برتو تو وہ تھوڑے دنوں میں بعد وہ جو ہے مایوس ہو کر اپنی راہ لے لے گا. متنبی نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ اذا انت اکرمت الکریم ملکته وان انت اکرمت اللئیم تمردا, کہ اگر کسی شریف آدمی کا تم احترام کرو گے اس کی عزت کرو گے اس کا تعظیم تکریم کرو گے ملکته تو تم اس کے گویا کہ اس کو اپنا بنا لو گے, وہ مالک بن جاؤ گے اس کو, یعنی وہ موہ ہو جائے گا تمہارے آگے. اذا انت اکرمت الکریم ملکته, اگر شریف آدمی کی کا احترام کرو گے تو اس کے تم مالک بن جاؤ گے, یعنی وہ تمہارا ہو جائے گا. وہ ان انت اکرمت اللئیم تمردا, اور کمینے کو کا اگر احترام کیا تم نے تو وہ تو سرکش کو ہو کر سر پہ چڑھ جائے گا. تو کمینگی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو اگر زیادہ اہمیت دی جائے اور اس کو ذہن میں اس کا مقام کوئی بڑا سمجھا جائے تو وہ سمجھ گیا اچھا میں تو اتنی میری اہمیت, اس کا نتیجہ یہ کہ وہ سر پر چڑھ جاتا ہے اور سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے. تو ہمارے حضرت والا قدر صلی اللہ تعالیٰ سر رہو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خیالات غیر اختیاری خیالات آتے ہیں نا وسوسے, ان وسوسوں کی مثال ایک کمینے شخص کی تھی ہے کہ اس کو جتنی اہمیت دو گے اور ان کی وجہ سے جتنے مغموم ہو گئے, یعنی جب اگر کم ہو گیا نا کہ بھائی میرے کیوں آ رہے ہیں یہ خیالات اور مغموم ہو رہے ہیں کہ بہت زیادہ صدمہ ہونے لگا, تو ان کو پتا چلے گا کہ اچھا ہماری اہمیت کتنی زیادہ ہے. یہ شیطانی مطابق ہوتے ہیں نا تو شیطان سمجھے گا میں نے دیکھو میرا دعوت چل گیا اور اب یہ پریشان ہو گیا تو مغموم ہو گیا تو اور زیادہ رہے گا. اور اگر آدمی اس کی طرف توجہ ہی نہ دے, ارے کیا یہ بے حقیقت ہے, تو یہ خیالات بے حقیقت ہیں, یہ کوئی حقیقت نہیں, یہ تو شیطانی خیالات بے حق. تو اور قرآن کریم اس کے لیے بہترین بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت کا استعداد کرے آدمی انما النجوى من الشیطان لیحضر الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا الا باذن اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو وسوسے آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے سرگوٹیاں ہوتی ہیں انسان کے قلب میں. شیطان جو کہہ رہا چاہتا ہے سرگوٹی ہے شیطان, شیطان کی سرگوٹی کس لیے ہوتی ہے؟ لیحزن الذین آمنوا, تاکہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولیس بضارهم شیئا, ذرہ برابر بھی ایمان والوں کو یہ نقصان نہیں پہنچاتا الا باذن اللہ. ہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو بات نہیں, لیکن یہ اپنی ذات میں ان کے اندر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کب؟ جب یہ آدمی ان کو توجہ نہ دے, ان کی طرف التفات نہ کرے, بس اہمیت دے. ایک جگہ حضرت نے اس کی مثال یہ دی کہ ایک آدمی اگر جا رہا ہے کسی منزل کی طرف, منزل اعلیٰ ہے, جلدی پہنچنا ہے, اور اس منزل کو کا ذہن میں تصور بیٹھا ہوا ہے, اس کی طرف آدمی لپک رہا ہے, شوق سے آگے بڑھ رہا ہے, بیچ میں کتا بھونک رہا ہے, کتے بھونک رہے ہیں دائیں بائیں, دائیں بائیں کتے بھونک رہے ہیں. تو ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ اپنی منزل چھوڑ چھاڑ کے کتے کے پیچھے پڑ جائے لاٹھی لے کے, تو پہلے اس کو معلوم کر دیکھا جائے گا. اگر وہ اس میں لگ گیا کتے کو مارنے میں اور اس کے ہٹانے میں, اس کو بھگانے میں, تو کیا ہوگا, ساری منزل کھوٹ دو, کتا ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا, پھر آ جائے گا, پھر وہاں پھر پریشان کرے گا. تو اگر تم اس کتے ہی کے پیچھے پڑے رہے اس کو, تو منزل تو کھوٹی ہو گئی, منزل کہیں تمہیں تک نہیں پہنچ سکتے. ایاز تو یہ ہے کہ بھونکنے تو بھونکنے والے کو چلے جاؤ, اپنی محمد تو اپنی منزل کی طرف جانا ہے جا رہے ہیں, یہ بھونکنے والا بھونکتا رہے بھونکتا رہے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں, ہمیں اس کا خیال ہی نہیں, تو انشاءاللہ منزل تک پہنچ جائے. تو اس لیے جو غیر اختیاری خیالات آ جاتے ہیں یا غیر اختیاری وسوسے آ جاتے ہیں, ان کا علاج ہی یہ ہے کہ ان کی طرف التفات نہ کیا جائے, ان کی طرف توجہ نہ دی جائے, بس سمجھو کہ بے اعتنائی کے ساتھ ان سے گزر جاؤ بس. تو اللہ تعالیٰ سفر تو گرم پہ ان شاء اللہ پہنچ جاؤ گے منزل تک. تو غرض یہ کہ یہ جو غیر اختیاری خیالات آتے ہیں ان کی وجہ سے بھی پریشان نہیں ہونے چاہیے کہ ہمارا اخلاص ان سے ختم ہو گیا. ہاں اپنی طرف سے کوشش ہر عبادت کے ساتھ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو, تو ہر عبادت کے اندر استعداد کرو. اس کا طریقہ کل پچھلے کل عرض کیا ہے. ہاں اخلاص کے خلاف جو بات ہوتی ہے جسے ریاکاری کہا جائے, وہ یہ ہے کہ باقاعدہ آدمی اسی کو اپنا مقصد بنا کر, اپنا مطلب نظر بنا کر کوئی عبادت کرے کہ لوگ دیکھیں اور مجھے عبادت گزار سمجھیں, تو یہ ہے خطرناک چیز. یہ وہ ریاکاری ہے جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک باللہ, جو شخص ریاکاری کے لیے نماز پڑھے اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. کیونکہ عبادت تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تھی نا, اس میں جب کسی دوسرے مخلوق کو شامل کر دیا تو میں اس کی بات خوشخوبی کے لیے کر رہا ہوں, اس کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں, تو یہ شرک ہوا. من صلى يراه فقد اشرك بالله ومن قام يراه فقد اشرك بالله. اللہ تعالیٰ عبادت فرمائے. اب ذرا تھوڑا سا یہاں پر میں ایک بات یاد کرنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ یہ نماز اور تلاوت اور جو کھلی کھلی عبادتیں ہیں یا جن کو براہ راست عبادتیں کہا جائے, جو عبادت لعینہا ہیں, ان میں صورتحال مختلف ہوتی ہے. آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کے لحاظ سے صورتحال بدلتی رہتی ہے. ایک ماحول ہے نیک لوگوں کا ماحول جہاں پر سب لوگ نماز کے پابند ہیں, روزے کے پابند ہیں, وہاں کوئی تصور یہ کرنا مشکل ہے کہ کوئی نماز چھوڑے گا, یا تو اس ماحول کے اندر زیادہ خطرہ رہتا ہے ریاکاری, عبادتوں کے اندر خطرہ رہتا ہے ریاکاری, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو نماز پڑھنے جا رہا ہوں, کیونکہ سارے ماحول ماشاءاللہ نمازیوں کا ہے, تو میں جتنی نفلیں پڑھوں گا تو اتنا ہی زیادہ لوگوں میں مقبول ہوں گا, لوگوں کے اندر میری تعریف ہوگی, اس میں سوال رہتا ہے. اللہ تعالیٰ عبادت فرمائے. لیکن ایسا لگتا ہے مجھے کہ الحمدللہ عام مسلمان کوئی نماز صرف دکھاوے کے لیے پڑھے یہ بات بہت بعید ہے عملاً. یعنی ویسے نہ پڑھتا اور دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے, ویسے نہ پڑھتا اصل مقصود دکھانا ہے, یہ ذرا بعید لگتی ہے بات, ایسے ماحول کے اندر بھی بعید لگتی ہے. لیکن بہرحال یہاں پر امکان ہوتا ہے. ایک ماحول ہے ایسا جو وہاں بے نمازیوں کا ماحول ہے, عبادت کا تصور ہی نہیں ہے, بلکہ جو شخص نماز پڑھے یا داڑھی رکھے یا جو عبادات کی طرف متوجہ ہو تو اس کو لوگ بری نگاہ سے دیکھتے. یعنی نماز پڑھنا عبادت کرنا ڈسکوالیفیکیشن ہے. بہت سی جگہ پر یہ ایسا ماحول بنا ہوا ہے وہاں نماز پڑھنے, وہاں کیا آدمی کو ریاکاری کے لیے نماز پڑھے گا؟ وہاں تو لوگوں کے نظروں کا مقابلہ کر کے پڑھے گا, لوگ برا سمجھ رہے ہوں گے پھر بھی پڑھ رہا ہوگا, تو یہ تو اللہ ہی کے لیے, اس میں تو اخلاق اور زیادہ معقد ہے, اس میں ریاکاری کہاں سے آئے. تو الحمدللہ جو براہ راست عبادتیں ہیں, نماز, روزہ, زکات وغیرہ, ان کے اندر کوئی آدمی صرف ریاکاری کی خاطر یہ کام کرے بہت ہی بعید لگتا ہے. عام الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس سے عبادت فرمائی ہوئی. لیکن جو سب سے زیادہ اس میں خطرناک صورتحال ہے وہ ان عبادتوں میں ہے جن کو بالواسطہ عبادت کہا ہے. وہاں ہے ریاکاری کا دخل, عمل دخل ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ, اور اس سے شانت و راضی کوئی مشق نہ ہوتا. وہ کیا ہے؟ وہ مثلا ہدیہ تحفہ دینا ہے, فلاں کی شادی ہو رہی ہے اس کے موقع پر اس کو ہدیہ دینا ہے, فلاں کے یہاں عقیقہ ہوا ہے اس کے لیے ہدیہ دینا ہے, کسی کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے اس کا تحفہ دینا ہے وغیرہ وغیرہ. اب یہ ہدیہ تحفے جو ہیں یہاں ہے آزمائش, چاہے یہ ریاکاری ہو رہی ہے یا اللہ تعالی کے خوشنودی کے لیے ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے تحت ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ تحاد او تحاب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو آپس میں محبت پیدا ہو. جو آدمی ہدیہ اس کام کے لیے دے کہ میں حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کر رہا ہوں, ہدیہ دینے کو حضور پر پسند فرما دے اور آپ نے فرمایا تھا کہ اس سے محبت پیدا ہوتی, یہ بڑا عظیم ثواب ہے, بہت عظیم ثواب ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا ثواب ہے, اس میں آپ کے ارشاد پر عمل کرنے کا ثواب ہے, اس میں ایک مسلمان کا دل خوش کرنے کا ثواب ہے, ایک مسلمان سے محبت رکھنے کا ثواب ہے. اور میرے والد نے فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے پاس جتنے آمدنی کے ذرائع ہیں ان میں سب سے زیادہ برکت والا آمدنی کا ذریعہ کسی مسلمان کا ہدیہ محبت ہے. کوئی محبت سے جو ہدیہ پیش کرتا ہے اس کے برابر برکت والا کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس پر عمل کر کے دے رہا ہے, اتنی بڑی برکت کی چیز ہے. لیکن اس وقت جبکہ نیت اتباع سنت کی ہو اور نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی, لا نرید منکم جزاء, جس کی علامت یہ ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ابھی ہم نے دیا ہے نہ ہمیں کسی بدلے کا انتظار ہے نہ کسی شکریہ کا انتظار ہے. یہ علامت خود قرآن بتا دی ہے اسلام، انما نريد نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ہم تو اللہ ہی کے لیے دے رہے ہیں اور ہم تم سے نہیں چاہتے، نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. یہ علامت بتا دی ہے قرآن کریم نے لوجه الله ہونے کی، اخلاص ہونے کی. اس نقطۂ نظر سے ذرا ہم سب اپنا جائزہ لے کے دیکھیں، غریبان میں وہ ڈال کر دیکھیں کہ جب کہیں شادی بیاہ میں ہدیہ تحفہ دیتے ہیں کیا نیت ہوتی ہے، کیا نیت ہوتی ہے؟ دل میں نہ دل میں جائزہ لے کر دیتے، کیا واقعی دل میں ایک تقاضا پیدا ہوا تھا، دائیہ پیدا ہوا تھا کہ میرے فلاں بھائی کے ہاں، میرے فلاں عزیز کے ہاں یہ ہو رہا ہے تو مجھے خوشی حاصل ہوئی ہے، اور اس خوشی کے نتیجے میں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو کچھ ہدیہ پیش کر دوں، چپکے سے پیش کر دوں تو کسی کو پتہ نہ لگے، تنہائی میں پیش کر دوں، اس کا بھی دل خوش ہو جائے، میرا اس بھی دل خوش ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. اس نیت سے دے، کیا اس نیت سے دے رہا ہے؟ اگر اس نیت سے دے رہا ہو تو کبھی نہ یہ خواہش ہوگی کہ مجمع میں دیا جائے، جہاں اور لوگ لا لا کے دے رہے ہیں اسی وقت میں بھی لا کے دو، نہ تو یہ خواہش ہوگی، نہ یہ خواہش ہوگی کہ کسی کو پتہ لگے کہ اس نے کتنا دیا دیا، اور نہ کبھی اس بات کا انتظار ہوگا کہ آئندہ جب میرے ہاں کوئی تقریب ہوگی تو یہ حضرت کیا جواب دیتے ہیں. یہ بھی کوئی انتظار آج کبھی نہیں ہو، تب تو معلوم ہوا کہ ہاں یہ ہدیہ جو دیا گیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دیا گیا، حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں دیا. لیکن اگر حال یہ ہے کہ اول تو یہ ہوا کہ بھائی دل تو چاہ نہیں رہا دینے کا، ڈانٹ کا معلوم ہوتا ہے کہ دیں گے پیسے اوپر سے خرچ ہوں گے، کرایہ خرچ کر کے ہم اس کے گھر جائیں گے، یہ تو کھانا ہی مہنگا پڑ گیا کہ ایک طرف وہ کھانا کھانے کے لیے ٹیکسی کا خرچہ کیا، پیٹرول کا خرچہ کیا، اوپر سے اتنا سا ہدیہ تحفہ بھی دینا ہے، یہ بھی کہیں سے اس کا انتظام کرنا ہے، تو کھانا کیا ہوا، یہ تو ایک عذاب ہو گیا، دعوت کیا ہوا، دعوت ہو، مگر دیں گے یا کیا کریں گے؟ مگر کریں گے، نہیں کریں گے تو ناک کٹ جائے گی، نہیں کریں گے تو سارا خاندان کیا کہے گا، یہ تو کوئی شادی بیاہ کے موقع پہ بھی اپنے بھائی کے گھر نہیں گیا اور وہاں نہ کوئی ہدیہ دیا نہ کوئی تحفہ دیا، ناک کٹ جائے گی. اب دیکھو اب یہ جو ہدیہ دیا جا رہا ہے یہ کہاں کے لیے، یہ خالص ریاکاری، خالص نام و نمو، خالص دکھاوا. اس لیے یہ نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں، نہ صرف یہ کہ اس پر کوئی اجر نہیں، یہ گناہ ہے، دینا گناہ ہے، ایسا ہدیہ دینا گناہ ہے. اور جہاں غالب گمان ہو کہ ہدیہ اس طرح دیا جا رہا ہے تو لینا بھی گناہ ہے. اور ہمارا معاشرہ نظر ڈال کے دیکھو بھرا ہوا ہے اس سے، خاص طور سے تقریبات کے موقع. تو یہ ایسی ریاکاری ہے جو ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئی، اور اس کو قرآن کریم میں اگر یہ بھی نیت ہو کہ بھئی جب میرے ہاں تقریب ہوگی تو یہ اس سے بڑھ کر ہدیہ لائے گا، تو اللہ بچائے، اس کو قرآن کریم نے ربا قرار دیا. وہاں آتے تو پھر ربا لی اربو ابھی اخبار نہ کہ بلا اربو عند اللہ، اس کی بہت سے محبت کے دن تفصیل یہ کیا کہ اس ربا سے مراد یہ نیوتا ہے، نیوتا کی رقم ہے کہ حضیت اس لیے دے تاکہ دوسرا بڑھ کر دے مجھے کسی وقت. اور اس کو قرآن نے مجھے بڑا تم نن تک تک سے بالکل سورہ مدثر میں جو بالکل ابتدا میں نازل ہوئی ہیں، بالکل شروع میں نازل ہوئی ہیں، یہ سورہ پتر سے، اس وقت لمبے چوڑے احکام بھی نہیں آئے تھے، نماز بھی فرض نہیں ہوئی، لیکن یہ حکم آ گیا تھا کہ ولا اسلم انہوں نے سکتے کہ کسی پر احسان اس غرض سے نہ کرو کہ وہ دوسرا اس سے زیادہ بڑھ کر میرے ساتھ احسان کرے. تو یہ ریاکاری جو ہے ہمارے ہاں ہدیہ تحفہ ہو گیا، عیادت ہو گئی، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کر، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب تک عیادت کرتا ہے وہ جنت کے باغ میں رہتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، بڑی فضیلت ہے. لیکن اس وقت جبکہ عیادت کا مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، عیادت کا مقصود یہ ہو کہ میرے جانے سے اس کی تسلی ہو، اس کو کوئی مدد ملے، اگر میں ہو سکے تو میں اس کی کوئی مدد کر دوں، اس کے حق میں دعا ہی کر دوں، اس کے پاس جاؤں تو اس کا دل ذرا خوش ہو جائے، تسلی ہو جائے، اس کو اس مقصد کے تحت جائے، تو عیادت بڑا کار ثواب ہے اور مسلمان کا حق بھی ہے اور اس کے اندر بدائی بھی اور ہے. لیکن ایک صورت یہ ہے کہ کوئی بیمار پڑا ہے، اب دل تو چاہنے رہ جانے، نہ کچھ تقاضا دل میں پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی کوئی ثواب حاصل کرنے کے لیے میں جاؤں اس کی عیادت کے خاطر، لیکن دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر نہیں جاؤں گا تو لوگوں کو منہ دکھانا مشکل ہوگا کہ یہ شخص جو ہے بلا کی عیادت کے لیے بھی نہ گیا. تو اب جو جا رہا ہے تو جانے کا داعیہ یا اصل محرک وہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہی نہیں ہے، بلکہ جانے کا داعیہ لوگوں کو خوش کرنا ہے، لوگوں سے اپنے بدنامی کو دور کرنا ہے. تو یہ عیادت بھی کیا بن گئی؟ یہ ریاکاری بن گئی. عیادت کا حاصل یہ ہے کہ بھائی اس غرض سے جائے جبکہ دوسرے کو اس سے کچھ تسلی ہو، اس کا دل خوش ہو کہ اس کے یہ میرے دکھ میں شریک ہوا، یہ میری تکلیف میں شریک ہوا، یہ خوشی حاصل. کسی مسلمان کو یہ خوشی دینا یہ بڑی اجر و ثواب کا کام، لیکن ضروری نہیں کہ اس عمل کے اندر ہر حال میں اس کے اوپر جتایا جائے کہ میں تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں، چاہے اس جتانے سے اس کو تکلیف پہنچتی ہو. اور خیال اس بات کا کرنا چاہیے کہ چونکہ مقصود راحت پہنچانا ہے تو اس واسطے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کرے جس سے راحت کے بجائے الٹی تکلیف پہنچے. مقصود اس کو راحت دینا ہے اور پہنچ گئے ایسے وقت میں بے وقت جب اس کے آرام کا وقت ہے بیچارے کا، اب وہ آرام سے اٹھا کے آپ سے ملاقات کرے پہلے تو الٹی تکلیف ہو گئی، وقت دیکھ کے نہ گئے، یا آ جا کر بیٹھ گئے جم کے ہی بیٹھ گئے اور چلنے کا نام ہی لیتے. اب مریض کو بعض اوقات خلوت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو اپنے گھر والوں سے آرام ملتا ہے، آپ اجنبی آدمی جا کے بیٹھ جاؤ تو اس کو بجائے فائدے کے نقصان ہو رہا ہے. اسی لیے حدیث میں ادب سکھایا کہ من عاد منکم فلیخفف، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کی بیمار پورتی کرنے کے لیے جائے تو ہلکا پھلکا جائے، یعنی ہلکا پھلکا بیٹھے، زیادہ دیر نہ لگائے وہاں پر جس سے اس کو تکلیف ہونے لگے، مختصر کام کرے. حدیث کو نبی اکیلے پر آسم لے تو غرض یہ ہے. اور اگر بعض اوقات کسی کو عیادت کے لیے آپ گئے اور وہاں پر اس کے ڈاکٹر نے منع کر رکھا میرے ملاقات کرنا اس کے لیے مضر ہے. اب بعض لوگ ہوتے ہیں جو ہر قیمت پر چاہتے ہیں کسی طرح میں جتا دوں کہ میں آیا تھا آپ کے عیادت کے لیے, کسی نہ کسی طرح اس کو جتا کے جاؤں کہ میں آیا تھا, میں نے اتنا بڑا احسان کیا تھا آپ کے اوپر کہ آپ بیمار تھے اور میں آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا, لہٰذا جب تک میں اس کو بچ جتا نہ دوں اس وقت تک میں آ گئی. اب یہ جتانے کی وجہ سے اگر تکلیف دے دی تو یہ حرام کام ہو گیا, بجائے فائدہ پہنچانے کے بجائے اجر حاصل ہونے کے گناہ ہو, اور اس میں اخلاص بھی فوت ہو کیونکہ یہ تو اللہ کے لیے ہو رہا تھا. تو بھائی یہ چیزیں ہیں, یہ وہ میدان ہے جہاں پر اخلاص چاہیے, اخلاص کی کمی ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور ریاکاری اور نامرموز بڑھا ہوا ہے. صلہ رحمی ہے کسی بھی رشتے دار کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا اس کی مدد کر دینا, یہ سب کام کس لیے ہونے چاہیے؟ یہ سب اللہ لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, اس لیے ہونا چاہیے. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی, حدیث میں فرمایا صلہ رحمی اس کا نام نہیں ہے کہ تم دوسروں کے صلہ رحمی کا بدلہ دو. اس نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا, تم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اس شرط کے ساتھ کرو کہ وہ اچھا کرے گا تو میں بھی اچھا کروں گا, وہ برا کرے گا میں بھی برا کروں گا. تو اب یہ صلہ رحمی اللہ کے لیے نہ ہوئی, یہ تو بدلے کے لیے ہو گئی. تو لیس الواصل بالمکافی, جو بدلہ دے رہا ہوں وہ حضرت کا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے, صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ دوسرے اس کے ساتھ پتا رحمی کر رہے ہیں اور یہ اس کے جواب بھی صلہ رحمی کر رہے ہیں, دوسرے اس کا خیال نہیں کر رہے, اس کی رشتے داری کا وہ خیال نہیں کر رہے اور یہ اس کے جواب میں اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صلہ رحمی جو ہو رہی تھی وہ آیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو رہی تھی یا محض اپنی دکان چمکانے کے لیے ہو رہی تھی. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت واضح طریقے سے بڑی بات بتائی. تو یہ وہ میدان ہے بھائی کہ جہاں ہمیں اخلاص کی بہت زیادہ کمی ہے اور اس کو حاصل کرنے کی فکر چاہیے. میں اس کے جو نماز میں یہ تصور کرنا ذرا مجھے تو مشکل ہی لگتا ہے کسی مسلمان سے کہ وہ صرف اس لیے نماز پڑھے گا کہ تاکہ لوگ دیکھیں. اللہ بچائے, یہ تو ایک شرک کا تو شعبہ ہے, زیادہ اس میں ابتلا ہے نہیں, لیکن ان چیزوں میں ابتلا ہے. اور اگر اللہ تعالی ہمیں اس ابتلا سے نکال دے تو یقین رکھیے کہ نہ جانے معاشرے کے کتنے جھگڑے کتنے فساد اس سے ختم ہو جائے. فساد اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ میں نے تو یہ کیا تھا اس کے ساتھ اور سے یہ کیا, ہم نے تو اس کے موقع پر یہ کیا تھا اور اس کو تبھی خیال نہ ہوا کہ وہ یہ کرتا, تو اس کے نتیجے میں آپ پھر وہ اگر دل میں کچھ تابا کا بعض اوقات طبی طور پر خیال آ جاتا ہے کہ غیر اختیاری بھی آ جاتا ہے کہ بھائی دوسرے کے ساتھ میں نے بھی بھرائی کی تھی, اس نے میرا بھرائی کا کوئی میرا جب موقع آیا تو اس نے کوئی بھرائی نہیں کی, طبی طور پر ایسے خیال آ بھی جاتے ہیں. لیکن آگے ایک دفع کرو ان کو, نہیں کیا تو نہیں کیا, ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے نہیں کیا تھا, لیکن اس کو باقاعدہ اپنا ایک مسئلہ بنا کر اس کو دریا تنازع کا جھگڑے کا بنا لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے فساد ہمارے واقعی ہوتا ہے. تو مخلص ہونا, ہمارے حضرت فرماتے ہیں, حضرت کی امت کی باتیں کہہ رہا ہوں, سب حضرت کی باتیں ہیں, فرماتے تھے کہ اگر اخلاص حاصل ہو جائے, باہمی تعلقات میں اخلاص حاصل ہو جائے, مسلمانوں کے باہمی تعلقات میں اخلاص ہو جائے, تو فرماتے ہیں کہ 90% جھگڑے ختم ہو جائیں, گلے شکوے ختم ہو جائے کہ ہم تو اللہ کے لیے کر رہے تھے, کسی نے اگر کیا بھی ہے تو ہم نے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا, ہمارا مقصود تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا, وہ کچھ ہوا نہیں ہوا, وہ اس نے ہمیں بدلا دیا نہیں دیا, شکریہ ادا کیا نہیں کیا, ہمیں اس سے بہتری. بلکہ اگر نہ کرے شکریہ ادا اور نہ کوئی بدلا دے تو زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ عمل پکا سچا اخلاص والا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ قبول ہوگا, اجر و ثواب ملے گا. تو اس لیے ان معاملات میں, تعلقات میں, دوستیوں میں, رشتہ داریوں میں, ہدیے و تحفوں میں, عیادتوں میں, نماز جنازہ میں, بہت سی جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز جنازہ اگر ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ اگر نہیں جائیں گے تو لوگ جو ہے وہ جائیں گے دیکھو بلا کے نماز جنازہ بھی شریک نہ ہو. تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ ہیں جو اخلاق کے منافی ہیں, ان سے بچنے کی فکر چاہیے. اور یہ کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں, ارے بھائی کرنا تو ہے وہ کام تمہیں, تو اللہ کے لیے کر لو, اس کے اندر نیت خالص کر لو. اور نیت کا خالص کرنا اختیاری عمل ہے, کوئی غیر اختیاری چیز نہیں ہے, اختیار سے اپنے نیت کو درست کر لو تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری تگ و دو جو ہے وہ عبادت بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے, صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق کے مانگے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله. اور بھائی ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ ایک اس کا حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی عمل کرنے جا رہے ہو تو راستے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے چلے جاؤ, یا اللہ مجھے ان اخلاص کے ساتھ کرنے کی طور پر قدم. نماز پڑھ رہے ہیں تو راستے میں دعا کرتے جاؤ, یا اللہ نماز اخلاص کے ساتھ پڑھوا دے. کسی مسلمان سے ملنے جا رہے ہو یا اللہ دل میں اخلاص کا کام فرما دیجیے. کسی کے عیادت کرنے جا رہے ہو, کسی کے نماز جنازہ میں جا رہے ہو, کسی کی تقریب میں جا رہے ہو تو پہلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگ یا اللہ اخلاص کا فرما دیجیے. تو خود دعا بھی ہوگی اور توجہ بھی ہو جائے گی تاکہ میں جو کام کروں اخلاص کے ساتھ. اللہم صل علی سیدنا محمد.